احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطالبات قرآن سیریز میں خوش آمدید. الحمدللہ قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا ہم سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں اور اس سیریز کا چوتھا حصہ اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے اور تواسب الحق اس کا موضوع یا عنوان ہے. اور آپ کے علم ہے کہ پچھلی مرتبہ ہم نے سورۃ الجمعہ کا مطالعہ مکمل کیا تھا. آج انشاءاللہ ایک اہم موضوع پر بات کریں گے, خصوصی لیکچر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سیریز کا, اور وہ موضوع ہے حقیقت نفاق, کیونکہ اس کے بعد ہم سورۃ المنافقون کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. تاہم اس سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ المنافقون کے مطالعے سے پہلے حقیقت نفاق کے موضوع پر بھی گفتگو ہمارے سامنے آ جائے. چوتھے حصے کا یہ پانچواں درس ہے, مطالبات قرآن سیریز ہے, اور حصہ چہاروں کا درس پنجم ہے حقیقت نفاق کے موضوع پر انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے. ہمیشہ کی طرح آئیے سیریز کے اس حصے کے دروس کا جائزہ لے لیتے ہیں. چوتھا حصہ سیریز کا ہمارے سامنے تواسب الحق اس کا موضوع ہے, اور شہادت علی الناس کا موضوع سورۃ الحج آخری رکوع کی روشنی میں ہمارے سامنے آیا, لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا. پھر جہاد فی سبیل اللہ کی عظمت اور اہمیت کا بیان آیا سورۃ توبہ کی آیت 24 کی روشنی میں. پھر جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی سورۃ صف کی روشنی میں تفصیل آئی. پھر انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اساسی منہج بنیادی طریقہ کار سورۃ الجمعہ کی روشنی میں ہمارے سامنے آیا. اب ہم بات کریں گے حقیقت نفاق کے موضوع پر, جو کہ پوری سیریز کا 22واں درس ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے, اور آئندہ انشاءاللہ نشست میں سورۃ المنافقون کا مطالعہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. ترتیب کچھ اس طرح ہے ناظرین کرام کہ اللہ کے دین کا غلبہ جو مشن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, اس کی تفصیل سورہ صف میں ہمارے سامنے آئی. اس مشن کے لیے جہاد کی اہمیت ہے, سورہ حج میں بھی ذکر آیا, سورہ توبہ کی آیت 24 کے درس میں بھی تفصیل آئی ہمارے سامنے. اس غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے بنیادی طریقہ کار وہ قرآن حکیم ہے, جس کے ذریعے سے تلاوت اور تزکیہ اور تعلیم اور حکمت, یہ تمام پہلو ہمارے سامنے پچھلے درس میں آئے. اب جو لوگ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد سے فرار اختیار کرتے ہیں, اعراض کرتے ہیں, وہ ہیں جو نفاق کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. یہ ہے سیکوینس جس میں آج کا یہ موضوع ہمارے سامنے آ رہا ہے, حقیقت نفاق پر گفتگو کریں گے. اور آئندہ درس میں انشاءاللہ سورۃ المنافقون کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تاہم ہمیشہ کی طرح درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کی سماعت کے ذریعے سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.
صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام الحمدللہ قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کی سماعت کا شرف ہم نے حاصل کیا, اور اب ہم بات کرنے لگے ہیں تمہیدی نکات کے حوالے سے. آج ہم حقیقت نفاق کے موضوع پر بات کر رہے ہیں, اس حوالے سے تمہیدی نکات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلے اس موضوع کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کریں گے چند آیات قرآنی کی روشنی میں. ہمارے معاشرے میں نفاق کا لفظ بڑا عام ہے, منافقت, منافق, یہ تو منافق ہو گیا, یہ تو منافقت کی روش ہے, بہت کچھ ہم اس حوالے سے سنتے ہیں. اور نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے, منافقانہ طرز عمل یا منافقین کی کچھ صفات یا علامات ہمیں دکھائی بھی دیتی ہیں, لیکن توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن نفاق کسے کہتا ہے, احادیث میں نفاق کے حوالے سے کیا تفصیلات عطا ہوئی ہیں, یہ آج ہمارا موضوع ہے. سب سے پہلے موضوع کی اہمیت کو جانتے ہیں. سب سے پہلا نقطہ ہے روز قیامت شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے محرومی. سورہ منافقون کی آیت 6 میں ذکر آیا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم. سورۃ المنافقون آیت 6 ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ فرمائے گا۔ یہ ہے اس منافقت یا نفاق کی روش کی شدید ترین یوں کہیے کہ نتیجے کے اعتبار سے بات، کہ ایسے لوگ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نفاق کے مرض سے محفوظ رکھیں۔ مزید برآں ایک اور نقطہ اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے لکھا ہے، روز قیامت حشر کفار کے ساتھ ہوگا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 140، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ منافقوں اور کافروں کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ دنیا میں مسلمان مانا گیا منافقین کو، تفصیل آگے مزید بیان کریں گے، لیکن حشر میں کفار اور منافقین کا انجام ایک ساتھ ہوگا، جہنم میں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی موضوع کی اہمیت کو ایک اور انداز سے سمجھتے، قرآن حکیم میں سورۃ الحدید آیت نمبر 13 میں ذکر ہوا کہ پل صراط پر نور سے محرومی، منافقین کو وہاں نور میسر نہ آ سکے گا۔ قرآن بتا رہا ہے سورۃ الحدید کے آیت نمبر 13 میں، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمیسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ رحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ ترجمہ، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ہم پر نظر یعنی شفقت کرو کہ ہم تمہارے نور میں سے کچھ لے لیں، کہا جائے گا اپنے پیچھے دنیا میں لوٹ جاؤ اور نور تلاش کرو، پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس کی اندرونی جانب رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب ہوگا۔ یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13 ہے، اور اس سیریز کے آخر میں چھٹے حصے میں سورۃ الحدید کا مکمل مطالعہ آپ کے سامنے پیش بھی کیا جائے گا۔ یہ الصراط جسے ہم اردو میں پل صراط کہتے ہیں، وہاں کا موقع، وہاں تاریکی ہوگی۔ آج دنیا میں جو ایمان اور نیک عمل کا نور اور روشنی حاصل کر رہا ہے، اسی کو وہاں پر یہ نور اور روشنی میسر آئے گی، منافقین کے پاس نہیں ہوگی۔ وہ چاہیں گے ایمان والوں سے درخواست کریں کہ ہمیں مل جائے، اور کہہ دیا جائے گا جاؤ دنیا میں تلاش کرنا چاہیے تھا نور، اب تمہارے لیے کوئی نور نہیں ہوگا۔ یہ اس موضوع کی اہمیت کا ایک اور نقطہ تھا۔ آخری بات اس موضوع کی اہمیت کے تعلق سے، سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں ذکر آیا، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے منافقین۔ قرآن فرما رہا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، سورہ نساء آیت نمبر 145، بے شک منافق جہنم کے نچلے ترین طبقے میں ہوں گے اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ناظر کرام، یہ چند مقامات قرآن حکیم کے، اور بھی بہت سے ہیں، مگر چند مقامات، چند آیات آپ کے سامنے رکھی گئی جو ہلا دینے کے لیے کافی ہیں۔ یہ ہے نفاق کے مرض کی تباہ کاری، کہ شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے محرومی ہو جائے گی، منافقین کا ساتھ کل انجام کفار کے ساتھ ہوگا، الصراط یعنی پل صراط پر کوئی نور کوئی روشنی ان کے پاس نہیں ہوگی، اور کل ان کا انجام جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں اور طبقے میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بھی بچائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نفاق کے مرض سے بھی محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، یہ تو ہم نے موضوع کی اہمیت کو سمجھا ہے، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ایک اور اہم نقطہ جس کی طرف میں چاہوں گا کہ بہت توجہ کی جائے، وہ ہے ایک بہت بڑا مغالطہ کیا ہے، منافقین دور نبوی میں تھے۔ آج ہم جب قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو کبھی ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی تاثیر سے اس لیے بھی محروم ہیں کہ ہم قرآن حکیم کو شاید اپنے لیے محسوس کم کرتے ہیں۔ جب ذکر آتے ہیں مشرکین کا ہم کہتے ہیں مشرکین کا بیان ہے، ہم تو مسلمان۔ جب آتے اہل کتاب کا بیان ہم کہتے ہیں یہ تو کفار کا بیان، ہم تو مسلمان۔ جب آتے ہیں منافقین کا بیان ہم کہتے ہیں ہم تو مسلمان، اور ہم گزر جاتے ہیں۔ نہیں، مشرکین کا ذکر کیا گیا، کفار کا ذکر کیا گیا، اہل کتاب کا ذکر کیا گیا، منافقین کا بیان کیا گیا، ہماری عبرت اور سبق آموزی کے لیے۔ آئیے اس مغالطے پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک بڑا مغالطہ کیا ہے، منافقین دور نبوی میں تھے۔ حالانکہ ہم دور نبوی میں چل کر دیکھتے ہیں صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا، اور خود اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اسوہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ایک نقطہ اس حوالے سے یہ ہے کہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنے بارے میں نفاق کا خوف رکھتے تھے۔ وہ صحابہ جن کے ایمان کی گواہی قرآن دیتا ہے، جن کے بارے میں جنت کی بشارات قرآن نے دی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، وہ صحابہ کرام خوف رکھتے تھے نفاق کے حوالے سے۔ چنانچہ آگے لکھا ہے، ایک تابعی یعنی حالت ایمان میں جن لوگوں نے صحابہ کرام کو دیکھا اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا وہ تابعین کہلاتے ہیں. تابعی واحد سنگولر ہے. ایک تابعی ابن ابی ملیکہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملاقات کی, وہ سب کے سب اپنے بارے میں نفاق کا خوف رکھتے تھے. بخاری کی یہ روایت ہے. یہ تابعی فرما رہے ہیں 30 صحابہ سے ملا ہوں, ہر ایک اپنے بارے میں نفاق کے حوالے سے خوف زدہ رہتے تھے صحابہ. اللہ اکبر, یہ 30 صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے. مزید برآں تبرانی کی روایت ہے کہ مومن نفاق سے خوف زدہ رہتا ہے اور منافق اس سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ کہ مومن کو تو خطرہ اس لیے ہوتا ہے کہ اسے ایمان کی دولت سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے اور وہ لٹ جانے کا خوف رکھتا ہے, اور منافق بالکل بے پرواہ بیٹھا رہتا ہے. چنانچہ لکھا ہے آگے, ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا رضی اللہ عنہ کہ میں اندیشہ محسوس کرتا ہوں کہ میں منافق ہو گیا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, اگر تو منافق ہوتے تو ایسا اندیشہ نہ رکھتے. یہ تبرانی کی ایک روایت. صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مشہور صحابی ہیں, کیا فرما رہے ہیں, اگر تم منافق ہوتے تو تمہیں خوف ہی نہ ہوتا, یہ تو تمہارے ایمان کی علامت ہے کہ تمہیں نفاق کا خوف ہے. مراد یہ ہے کہ منافق کو ہی نفاق کا خوف نہیں ہوتا. ظاہری بات ہے کہ جس کی جیب میں کچھ روپیہ پیسہ ہوگا اسے چوری کا اندیشہ ہوگا نا, تو بندہ مومن کے پاس اگر ایمان کی پونجی اور دولت ہے اسی کو لٹ جانے کا خوف ہوگا, تو وہ نفاق کے حوالے سے ڈرتا رہتا ہے. اور منافق کے بارے میں عبداللہ بن مسعود فرما رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اگر تم منافق ہوتے تو ایسا اندیشہ نہ رکھتے, اگر تمہارے اندر نفاق آ چکا ہوتا تو تمہیں نفاق کا خطرہ ہی نہ ہوتا, تمہیں خوف ہی نہ ہوتا, اندیشہ بھی نہ ہوتا. یہ ہیں صحابہ کرام جن کے ہاں نفاق کا یہ خوف کا طرز عمل ہمیں دکھائی دیتا ہے. مشہور واقعہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ صحیح مسلم میں روایت ہوا, بہت مشہور واقعہ. یہ صحابی جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں نافقہ حنظلہ, نافقہ حنظلہ, حنظلہ تو منافق ہو گیا, حنظلہ تو منافق ہو گیا. صدیق اکبر نے پوچھا, بھائی کیا ہو گیا؟ تو بتایا کہ دیکھیے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں ہوتا ہوں, وہاں ہوتا ہوں تو گویا جنت میرے سامنے ہوتی ہے, جہنم میرے سامنے ہوتی, اور جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی مجلس سے اٹھ کر جاتا ہوں, گھر ہے, بیوی بچے ہیں اور معاملات ہیں, وہ کیفیت برقرار نہیں رہتی. وہاں کچھ کیفیت, وہاں کچھ کیفیت, یہ دو طرفہ کیفیت, دو انداز کی کیفیت. حنظلہ فرمارے نافقہ حنظلہ, حنظلہ منافق ہو گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے, اللہ اکبر, انہیں بھی اپنے تعلق سے بڑا خدشہ تھا, کہنے لگے لو یہ کیفیت تو کبھی میری بھی ہو جاتی ہے, چلو اللہ کے پیغمبر کے پاس چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہوا کہ پیغمبر سے پوچھنا ہے, پیغمبر سے معلوم کرنا ہے اپنے ایمان کی کیفیات کے حوالے سے بھی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ ساعتن فساعتن یا حنظلہ, اے حنظلہ, یہ کبھی کبھی کا معاملہ ہوتا ہے, اگر ہمیشہ ایک ہی کیفیت ایمان کی رہے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں میں ملاقات کرنا شروع کر دیں, تو یہ کیفیات تو بدلتی رہیں گی. مگر اہم بات کیا ہے, حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پریشانی, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پریشانی ہو رہی ہے نفاق کے مرض کے حوالے سے. ناظر کرام, یہ تو کیفیات تھی خود صحابہ کرام کے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. اب آئیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سکھا رہے ہیں. ایک مستون دعا بحقی شریف میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دعا فرماتے, اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ, اے اللہ پاک کر دے میرے دل کو نفاق سے, اور میرے عمل کو ریا سے, اور میری زبان کو جھوٹ سے, اور میری آنکھ کو خیانت سے. بے شک تو خوب واقف ہے آنکھوں کی خیانت کرنے والے سے اور جو کچھ سینے چھپائے رکھتے ہیں. یہ بحقی شریف کی روایت ہے. ناظرین کرام, غور فرمائیے, اللہ کے پیغمبر دعا کر رہے ہیں اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دے. اللہ اکبر, ایمان کا سورس اور سرچشمہ اور منبع رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات, اور وہ دعا کیا کر رہے ہیں, اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دے. اب غور کیجئے, ہمیں یہ مغالطہ لاحق ہو جائے کہ ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں, ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں, ہم تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمارے لیے, ہم تو ہیں ہی صاحب ایمان. بالکل ہیں, مگر ایمان میں انبیاء کے بعد سب سے بڑی جماعت صحابہ, ان کو تو خوف ہو, اور انبیاء کے امام محمد کریم علیہ السلام وہ تو دعا فرما رہے ہوں, اور ہم مطمئن ہو کر بیٹھے رہیں, اور نفاق کے حوالے سے کوئی خدشہ, کوئی خوف ہو, کوئی اندیشہ نہ ہو, تو خود چیک کر لیجئے, خود ہم فیصلہ کر لیں ہم کہاں کھڑے ہیں. اس مغالطے کو دور کرنا, رفع کرنا بہت بہت ضروری ہے. ناظرین کرام، اب سمجھتے ہیں نفاق کا مفہوم کیا ہے، نفاق کسے کہتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہمارے ہاں معاشرے میں رائج اور مشہور ہیں، لیکن ہم نفاق کو، لفظ عربی زبان کا ہے، وہیں سے پھر قرآن نے استعمال کیا، حدیث نے استعمال کیا، وہاں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لغوی معنی ہے دوغلا ہونا، نفاق کے لغوی معنی دوغلا ہونا۔ نفق عربی میں سرنگ کو کہتے ہیں، نفق عربی میں سرنگ کو کہتے، اور سرنگ کے دو منہ ہوا کرتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح نافقہ ایک جانور کے لیے گوہ کے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور وہ اس طرح کا بل بناتا ہے، سرنگ کہہ لیجئے اس کو، کہ جس کے دو منہ ہوتے ہیں، تاکہ اگر کوئی شکاری جانور ایک طرف سے حملہ کرے تو وہ دوسری طرف سے نکل جائے، اس جانور کو، گوہ کو نافقہ کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو اور نفق سرنگ کو کہا جاتا ہے جس کے دو منہ ہوا کرتے ہیں۔ تو نفاق کا لغوی مفہوم ہے دوغلا ہونا، دو رخا ہونا، دو منہ والا ہونا، دو رویوں والا ہونا، دو طرز عمل والا ہونا، یہ تمام معنی اس میں بیان کیے جا سکتے ہیں۔ منافق ایسا شخص جو دو منہ والا ہو، یعنی کسی مقابلے کے دونوں فریقوں سے اظہار وفاداری کرے۔ یہ انقلابی مفہوم ہے، اس کو بھی تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ منافق کے لغوی معنی دو منہ والا، یہ طرز عمل ہمارے معاشروں میں بھی ہے، لیکن ایک انقلابی تصور کیا ہے؟ جب کسی معاشرے میں ایک انقلابی تحریک زور پکڑے گی تو ایک درمیان کا طبقہ بھی سامنے آئے گا جو مقابلے کے دونوں فریقوں سے وفاداری کا اظہار کرے گا، ان سے بھی بنا کر رکھے گا، ان سے بھی بنا کر رکھے گا، تاکہ یہ جیت جائیں تو ان سے مفادات حاصل کریں، اور وہ جیت جائیں تو ان سے مفادات حاصل کریں۔ ان کو غلبہ مل جائے تب بھی اس کے مفادات محفوظ رہیں، اور ان کو غلبہ مل جائے تب بھی اس کے مفادات محفوظ رہیں۔ یہ ہے دوغلا پن والا کردار منافق۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، ایسا شخص جو دو منہ والا ہو، یعنی کسی مقابلے کے دونوں فریقوں سے اظہار وفاداری کرے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ یعنی جب قرآن حکیم منافق کا لفظ استعمال کرتا ہے، نفاق کا لفظ یہ اصطلاح استعمال کرتا ہے، احادیث میں استعمال کیا جاتا ہے، تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ آئیے اصطلاحی معنی سمجھتے ہیں۔ قرآن حکیم نفاق کو ایک مرض قرار دیتا ہے، ایک مرض ہے، ایک ڈسیز ہے، ایک بیماری ہے، قرآن اس کو ایک مرض قرار دیتا ہے، بارہا قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے۔ حدیث سے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مرض کو وہن کہا گیا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت میں وہن کہا گیا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، اس کو وہن کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت میں یہ حاصل بھی ہے، جب یہ وہن امت میں پیدا ہو تو باقی اقوام اس امت کے لوگوں پر حملہ آور ہوں گی، بلکہ ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، آؤ حملہ کرو ان پر، جیسے کھانا دسترخوان پر چن دیے جانے کے بعد آواز لگائی جاتی کہ آئیے اور کھانا کھائیے، لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایسے غیر اقوام، یعنی غیر مسلم اقوام، مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہوں گی۔ تو پوچھا گیا کیا ہوگا اللہ کے پیغمبر؟ بتایا گیا وہن پیدا ہوگا۔ فرمایا گیا، عرض کیا گیا، وہن کیا ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام؟ فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ تو قرآن اور حدیث نے اس کو مرض قرار دیا، وہن قرار دیا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ یہ اصطلاحی طور پر بھی یہ لفظ قرآن حکیم اور حدیث میں اس طور پر استعمال ہوا ہے۔ اب ایک اہم سوال ہے، مرض ہے، یہ ایک بیماری ہے، تو سوال آبویسلی یہ ہے کہ مرض نفاق کب پیدا ہوتا ہے؟ آئیے اس مرض کے پیدا ہونے کے معاملے کو بھی سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے، جس معاشرے میں کوئی انقلابی تحریک زور پکڑ جائے اور جس کے لیے مال و جان کی قربانی کا تقاضا واضح ہو جائے، تو ان حالات میں تین گروہ لازماً وجود میں آ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ذہن میں رکھیے، انقلابی جد و جہد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، وہاں ایک طرف اللہ کے پیغمبر علیہ السلام و صحابہ کرام ہیں، تو دوسری طرف مشرکین اور کھلے کفار ہیں، اور درمیان میں کون تھے؟ منافقین۔ یہ تین گروہ ہمارے ذہن میں فوراً آ جاتے ہیں جب دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد ہمارے سامنے ہوتی ہے، اور قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع میں ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے تفصیل عطا کر دی ہے، اور وہاں تفصیل سے نفاق کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ تو پہلے دو رکوع، بلکہ یوں کہیے سورۃ البقرہ کے، وہاں متقین کا بیان آیا، پکے ایمان والے ہیں، پہلے رکوع میں، اور کافرین کا بیان آیا، یہ اسلام کے دشمن ہیں، اور دوسرے رکوع میں منافقین کا بیان آیا، جو درمیان میں رہنے والے ہیں، اور وہ ایک انقلابی جد و جہد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اب واضح ہو گئی۔ دوبارہ اس نقطے کو پڑھ لیتے ہیں۔ جس معاشرے میں کوئی انقلابی تحریک زور پکڑ جائے اور جس کے لیے مال و جان کی قربانی کا تقاضا واضح ہو جائے، تو ان حالات میں تین گروہ لازماً وجود میں آ جاتے ہیں۔ پہلا گروہ مال و جان کے ساتھ تحریک کا ساتھ دینے والے، دوسرا گروہ ڈٹ کر تحریک کی مخالفت کرنے والے، اور تیسرا گروہ نہ ادھر کے اور نہ ادھر کے یعنی منافق۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد سے یہ تینوں گروہ بالکل واضح ہیں، متقین کا گروہ، کافرین کا گروہ اور منافقین کا گروہ۔ ہم نے یہ بھی بات سمجھی تھی سورہ صف کے ذیل میں کہ اور سورہ جمعہ کے ذیل میں بھی کہ انقلابی جد و جہد کے لیے تاریخ انسانی میں واحد مثال اگر کوئی ہے، موسٹ کمپریہنسو جامع ترین مثال، تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ وہاں سے یہ تین گروہ میں نظر آتے، جب کبھی کسی معاشرے میں ایک انقلابی تحریک زور پکڑ جائے گی تو کچھ ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہوں گے، کچھ ڈٹ کر مخالفت کرنے والے ہوں گے اہل حق کی، اور کچھ ہوں گے جو بین بین درمیان درمیان میں مفاد پرستوں کا گروہ ہوگا جن کو منافق کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات کی طرف چلتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مرض نفاق کی اقسام کیا کیا ہیں۔ قسم کی جمع اقسام، کائنڈز کو کہا جاتا ہے۔ آئیے نفاق کی اقسام کو سمجھتے ہیں۔ پہلی قسم ہے شعوری یا اعتقادی نفاق۔ شعوری جو سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے، اعتقادی پورے دل کے ارادے کے ساتھ اور پورے شعور کے ساتھ کیا جاتا ہے، انٹینشنلی کیا جاتا ہے، کہ بہت کم ہوتا ہے لیکن قرآن اس کا بھی ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ لکھا آگے، کوئی شخص سازش کے تحت ایمان کا جھوٹا دعویٰ کر کے اسلام کا لبادہ اوڑ لے، سورہ آل عمران آیت نمبر 72 اور 73 میں ذکر ہے۔ دراصل یہ یہود کی ایک سازش تھی، صبح جاؤ کلمے کا اعلان کرو اور شام میں کفر کی طرف آ جاؤ، کلمے کو چھوڑ دو تاکہ نفسیاتی طور پر لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جائے۔ یہ تھا شعوری طور پر نفاق کا معاملہ، اعتقادی طور پر نفاق کا معاملہ۔ اس کا ذکر قرآن سورہ آل عمران میں کر رہا ہے، آیت نمبر 72-73 میں ارشاد ہوا، وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ۔ ترجمہ، اور اہل کتاب میں سے گروہ یہود نے کہا کہ ایمان والوں پر جو کچھ نادل ہوا ہے اس پر دن کے ابتدائی حصے میں ایمان لے آؤ اور دن کے آخری حصے میں اس کا انکار کر دو، تاکہ وہ مسلمان اپنے دین سے لوٹ آئیں، اور جو تمہارے دین کی پیروی کرے اس کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ تو یہ تو سازش تھی، اور جانتے بوجھتے انہوں نے حرکت کی، اور ایک لمحے کو بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہ تھا شعوری یا اعتقادی نفاق کا معاملہ، سوچ سمجھ کر جھوٹا دعویٰ کیا اور پورے شعور کے ساتھ جھوٹا دعویٰ کیا صبح، اور شام میں جا کر انکار کر ڈالا، گو کہ یہ اصلاً سازش تھی یہود کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف۔ خیر، اس کو شعوری یا اعتقادی نفاق کہا جا سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے غیر شعوری یا عملی نفاق۔ غیر شعوری یا عملی نفاق کیا ہے؟ یہ نفاق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی شخص پورے اخلاص سے مسلمان ہو لیکن جب دین پر عمل، اس کی تبلیغ اور اس کے غلبے کی جد و جہد کے لیے مال و جان کی قربانی کے تقاضے سامنے آئیں تو وہ پسپائی اختیار کر لے۔ ناظرین کرام، بہت توجہ کیجئے گا، یہود نے تو شعوری نفاق اختیار کیا تھا کچھ لوگوں نے، لیکن غیر شعوری یا عملی نفاق، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو خطرہ ہے۔ دوبارہ نقطہ پیش کر رہا ہوں، آپ کے سامنے لکھا ہے، یہ نفاق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی شخص پورے اخلاص سے مسلمان ہو لیکن جب دین پر عمل، اس کی تبلیغ اور اس کے غلبے کی جد و جہد کے لیے مال و جان کی قربانی کے تقاضے سامنے آئیں تو وہ پسپائی اختیار کر لے، پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے۔ یہ خطرہ مجھے بھی ہے، اللہ میری حفاظت فرمائے، یہ خطرہ آپ کو بھی ہو سکتا ہے، اللہ آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دین کے تقاضے ہم پر واضح ہو رہے ہیں الحمدللہ، اللہ پورے شعور کے ساتھ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مقام کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 137-138 میں ذکر آیا، ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما۔ ناظرین کرام، یہ آیات سورہ نساء کی آیت نمبر 137-138 جہاں غیر شعوری یا عملی نفاق کا بیان آ رہا ہے، ترجمہ پیش خدمت ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ ان کو معاف نہ فرمائے گا اور نہ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، منافقین کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا منافق کافر نہیں ہوتا، مسلمان ہوتا ہے، عمل کرتا ہے پھر پیچھے ہٹتا ہے، عمل کرتا ہے پھر پیچھے ہٹتا ہے۔ یہ پیچھے ہٹتے چلے جانا دین پر عمل سے، دین کی دعوت کے کام سے، دین کی جد و جہد کے کام سے، یہ پھر نفاق کی طرف بندے کا سفر چلتا ہے. تو یہ بنیادی طور پر دو اقسام ہمارے سامنے آئی ہیں، نفاق کی، ایک شعوری نفاق اور ایک غیر شعوری یا عملی نفاق. ناظرین کرام، کچھ اور پہلو ہیں اس موضوع کے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے، تاہم آپ سے ملاقات ہوتی ایک وقفے کے بعد. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، مطالبات قرآن سیریز میں خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں حقیقت نفاق کے موضوع پر. سورۃ المنافقون بھی ہماری سیریز میں شامل ہے، وہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، مگر اس سے پہلے اس موضوع پر الگ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، سورہ منافقون سے قبل حقیقت نفاق کا موضوع. وقفے سے پہلے ہم نے آخری بات جو سمجھی تھی وہ نفاق کی اقسام تھی، ایک شعوری اور اعتقادی نفاق ہوتا ہے اور ایک غیر شعوری عملی نفاق ہوتا ہے، اور غیر شعوری یا عملی نفاق کا خطرہ مسلمانوں کا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلا نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے، مرض نفاق کا سبب، کن وجوہات کی بنیاد پر یہ نفاق کا مرض پیدا ہوتا ہے. پہلی بات اس حوالے سے ہے، جان، اولاد اور مال کی محبت. یہ محبت فطری ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے انسان اللہ کے ذکر اور اس کے مقرر کردہ فرائض سے غافل ہو جائے تو اسی سے نفاق کی بیماری کا آغاز ہوتا ہے. نفاق کی بیماری کا آغاز جان، مال، اولاد، اس محبت کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے بندہ اللہ سے غافل ہونا شروع ہو جائے، اللہ کی یاد سے ہٹنا شروع ہو جائے، تو یہ نفاق کے مرض کا آغاز ہوتا ہے. یہ ہے مرض والی بات جو پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی. سورۃ المنافقون میں بھی پڑھیں گے بعد میں، اس وقت بھی پیش خدمت ہے آیت نمبر 9 سورۃ المنافقون کی. ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ترجمہ، اے ایمان والو، تمہارے اموال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو لوگ ایسا کریں گے بس وہی خسارہ پانے والے ہیں. یہ ہے مال اولاد شدید ترین دو محبتیں، ورنہ دنیا کی محبت مراد ہے، شدید ترین محبتیں مال اور اولاد کی ہوتی. انہی کے خاطر انسان حلال حرام کی تمیز کو بھی چھوڑتا ہے، اور انہی کی محبت میں کبھی ڈوب کر اللہ کی یاد اور اللہ کے احکامات سے غافل ہو جاتا ہے، اور پھر نفاق کا مرض شروع ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی طرح کھیل، تماشے، ڈرامے، فلمیں، ناچ گانے اور موسیقی وغیرہ، یہ سب بھی کیا ہیں؟ اللہ اور اس کے احکامات سے غفلت کی وجہ بنتے ہیں. اور آج کا یہ دور تو میڈیا کا دور کہلاتا ہے، اور آپ کے علم ہیں کہ کرکٹ دبئی میں ہو یا بنگلہ دیش میں یا کسی اور جگہ، تو پوری دنیا کو اس میں انوالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اور جناب پورا میڈیا لگا ہوا ہے ساری قوم کو کرکٹ کے چھکوں اور چوکوں کے ساتھ بے حیائی اور فحاشی اور یعنی دکھانے پر، کروڑوں کا سٹا، کروڑوں کا جوا، اور پھر ناچ گانے اس کے ساتھ اس پر مزید ہوا کرتے ہیں. اور اس میڈیا کے پاس یہ ساری گندگی دکھانے کا وقت بھی ہے، ہر چوکے چھکے پر عورتوں کو ناچتے کودتے دکھانے کا وقت بھی ہے. اور ہاں، اگر ممتاز قادری کا جنازہ ہو جائے تو اس میڈیا کو یا تو منع کر دیا جاتا ہے، یا ان کے مائی باپ جہاں سے ان کو ٹکڑے ملتے ہیں، جیسے خوب کسی نے کہا، جیسے کتوں کو کچھ ہڈیاں مل جایا کرتی ہیں، تو وہ مائی باپ نے ان کو منع کیا ہوا ہوتا ہے. تو لاکھوں افراد نے اگر ممتاز قادری شہید کے جنازے میں شرکت کی ہو تو یہ میڈیا اس کو نہیں دکھاتا. ہاں، کسی کونے خدرے کے اندر دو چار سیکولر مائنڈڈ عورتیں واک کر رہی ہوں کلفٹن کے کسی ساحل پر، تو سارا میڈیا دکھانے کو آ جائے گا. اسی میڈیا کے ذریعے سے کبھی شعیب ملک کی شادی کا معاملہ آ جائے، سارا میڈیا پورا ہفتہ بھر دکھائے گا. اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت کا انتقال ہو جائے، یا ڈاکٹر شیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت کا انتقال ہو جائے، جن کے جنازوں پر بھی لاکھوں اور ہزاروں افراد نے شرکت کی ہو، تو یہ میڈیا دکھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میں میڈیا پر ہی یہ بات پیش کر رہا ہوں، مگر میڈیا والے بھی غور کریں کہ کیا دکھا رہے ہیں اور کیا نہیں دکھا رہے. بہرحال یہ کھیل، تماشے، ڈرامے، فلمیں، ناچ گانے، موسیقی وغیرہ غافل کر دیتے انسان کو. کنز العمال، یہ بھی حدیث کی ایک کتاب ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے قول، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ موسیقی اور کھیل تماشے دل میں اسی طرح نفاق پیدا کرتے ہیں جس طرح پانی گھاس پیدا کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کرکٹ دیکھ لینے میں کیا حرج کی بات ہے. بھائی کرکٹ دیکھ لینا ایک شے ہے، کرکٹ کے ساتھ 10 گندگیوں کو دیکھنا یہ بھی تو سوچیں، اللہ کے عائد کردہ فرائض کو ضائع کر دینا یہ بھی تو سوچیں، بندوں کے حقوق کو پامال کر دینا اس کو بھی تو سوچیں، دین کی تعلیمات کو فراموش کر دینا اس کو بھی تو سوچے، یہ کھیل تماشے موسیقی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمارے دل میں اسی طرح نفاق پیدا کرتے ہیں جیسے پانی اندر ہی اندر کام کرتا اور گھاس اگنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ سارے کھیل تماشے، فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، گندگی، فحاشی، اوریانی کی چیزیں یہ اندر ہی اندر کام کر کے نفاق کے مرض کی آبیاری کرنا شروع کرتی ہیں. پھر گندے کاموں کی فصل تو اگ سکتی ہے، نیک اعمال کی فصل نہیں اگ سکتی. اللہ ہم سب کی ان تمام گندے کاموں سے بھی اور نفاق کے مرض سے بھی حفاظت فرمائے. ایک اور پہلو، اللہ سے وعدہ خلافی، یہ بھی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے نفاق کا مرض پیدا ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کے سبب بطور سزا مرض نفاق دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. سورۃ التوبہ آیت نمبر 75-77، یعنی اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی جائے، اور یہ تو قوم کی سطح پر بھی ہوتی ہے، جب اس طرح کی وعدہ خلافی کی جاتی ہے تو اللہ اجتماعی طور پر بھی نفاق پیدا کر دیتے ہیں دلوں کے اندر. سورۃ توبہ کے آیت نمبر 75-77 میں ذکر آیا. اس آیت کو، بلکہ ان آیات کو سنیے اور پاکستان کے قیام کو بھی ذہن میں رکھیے گا ناظرین کرام. ارشاد ہو رہا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ترجمہ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل میں سے عطا کیا تو ہم ضرور خرچ کریں گے اور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے. پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا فرمایا تو انہوں نے اس میں بخل کیا اور اعراض کرتے ہوئے منہ پھیر لیا، بس اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا اس دن تک جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، بس سبب اس کے کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے توڑ ڈالا، اور بس سبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. سورہ توبہ آیت نمبر 75-77. اولاً منافقین مدینہ کا ذکر ہے. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آ گئے تو ان لوگوں نے بھی بڑے وعدے کیے تھے، ذرا ہمارے حالات بہتر ہو جائے تو ہم اتنا مال خرچ کریں گے، صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، اور جب اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی تو پلٹ گئے اور وعدہ خلافی کر گئے. اللہ نے قیامت تک کے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا. یاد کیجئے، ہم نے بھی پاکستان لیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر یہ ملک دیا تو تھا، مگر 15 لاکھ 20 لاکھ جانیں قربان کی تھی ہمارے بزرگ اور آبا و اجداد نے. تو یہ ملک ہم نے لیا تھا اسلام کے نام پر، جہاں آج وزیر اعظم کہتا ہے ہم اس پاکستان کو لبرل پاکستان بنائیں گے. ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی غداری. 15 لاکھ جانوں اور شہداء کے ساتھ آج ہمارے حکمران کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو لبرل پاکستان بنانا چاہتے ہیں. بڑی بڑی قربانیاں دینے والوں کا تو ذکر نہ آئے، مگر ملالہ کا ڈرامہ رچا کر ساری دنیا اس کو جناب ایوارڈ دینے کے لیے تیار ہو جائے. بڑے بڑے مسائل اس ملک کے اندر اجاگر کرنے والوں کو تو شاید کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اور ایک میڈم صاحبہ نے ایک مووی بنا کر آسکر ایوارڈ دوسری مرتبہ حاصل کر لیا تو جناب پاکستان کا سر فخر سے بلند کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. ڈوب مرنے کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ کس بات پر ایوارڈ دیا جا رہا ہے. وہ ایک کلنگ کا ٹیکا ہے ہمارے اس ملک کے لیے، ہمارے حکمرانوں کے لیے، وڈیروں جاگیرداروں کے لیے، کہ جنہوں نے اس ملک میں اسلام کا قانون نافذ نہیں کیا اور آج ایک ایشو کو اٹھا کر دنیا کے سامنے سو کال یہ سارے اوپر کے معاملات ہوا کرتے ہیں اور آسکر ایوارڈ وہاں پر دیا جا رہا ہے. بہرحال کہہ یہ رہا تھا، ملک لیا تھا اسلام کے نام پر اور آج اسلام کی دھجیاں بکھیر دی جائیں. کبھی عورتوں کے تحفظ کی خاطر مغرب زدہ افراد اور عورتیں بل لے کر آئیں تو ہم کہیں کہ جناب ہم عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم عورتوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ کہیں، دیندار طبقہ یہ کہے، ارے خدمت کرو اللہ کے دین کی، اللہ کے دین کو قائم کرو گے تو مسائل تمہیں میسر نہیں آئیں گے. مگر یہ ہمارا سیکولر مائنڈڈ طبقہ، یہ مغرب کے ٹکڑوں پر پلنے والا طبقہ، شاید اس کی عقل میں یہ بات نہیں آتی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ سے ہم نے وعدے کر کے پاکستان کو حاصل کیا، اہل خطہ زمین دے دے جہاں تیری اور تیرے پیغمبر کی اطاعت کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. مگر کیا کیا ہم نے؟ اللہ کے دین کے احکامات کو ہم پامال کریں، شریعت کے احکامات کو ہم پامال کریں، سود کے دھندے کو ہم جاری رکھیں، بے حیائی فحاشی کے دھندے کو ہم جاری رکھیں، اور وزیر اعظم بیٹھ کر اپنے گھر میں سینما گھر بنائے اور ایک مووی وہاں پر بیٹھ کر دیکھیں، اور کھلا ڈھلا سارا ماحول چل رہا ہو اور پوری قوم کے سامنے شریعت کے احکامات کی دھجیاں بکھیری جائیں، ہندوؤں کے سامنے جا کر بیٹھ کر کہا جائے ہم پر بھی رنگ پھینکنے کا موقع ہے تو ہمیں بلوائیے کہ ہم رنگ پھینکوائیں گے اپنے اوپر. ومن احسنو، اللہ قرآن میں کہتے ہیں، اللہ اکبر، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو. یہ ہولی کا رنگ اختیار کرنا چاہتے ہیں، یہ کافروں کا رنگ اختیار کرنا چاہتے ہیں، ڈوب مرنے کا مقام ہے. نتیجہ کیا ہے؟ 70 برس ہو گئے ہم نے وعدے کیے تھے پاکستان میں اسلام لے کر آئیں گے، اسلام نہیں آیا تو ہم نفاق میں مبتلا ہیں. ہمارے حکمراں دعویٰ کرتے ہیں، اوت لے کر آتے ہیں اللہ کے وفادار، نظریہ پاکستان کے وفادار رہیں گے، اور قرآن و سنت کے خلاف بیٹھ کر پارلیمنٹ میں بل پاس کرتے ہیں. ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اور جس جس جگہ پر آپ چلے جائیں، جھوٹ منافق کی نشانی، وعدہ خلافی منافق کی نشانی، خیانت کرنا منافق کی نشانی، گالیاں دینا منافق کی نشانی. یہ مسلم میں 4 باتیں ہیں اور بخاری شریف کی حدیث میں 3 باتیں. ہر سطح پر یہ نفاق ہمیں دکھائی دے رہا ہے. میں لفاظ ہی نہیں کر رہا، جذباتیت میں بات نہیں کر رہا. قرآن کی آیت پیش کی گئی، جب اللہ سے کیے گئے وعدے کو توڑا تو قیامت کے دن تک کے لیے اللہ نے نفاق پیدا کر دیا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں پاکستان کو جو اسلام کے نام پر ہم نے لیا، یہاں اسلام کے نفاذ کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، بات ہو رہی تھی مرض نفاق کے سبب کے حوالے سے، جان اور مال اور اولاد کی محبت کا معاملہ، فلمیں ڈرامے ناچ گانوں کا معاملہ، اللہ سے وعدہ خلافی کرنا، اس کی وجہ سے بھی نفاق پیدا ہوتا ہے. اب اگلی ایک اہم بات، بیماری ہے نا، نفاق ایک مرض ہے نا، ایک ڈسیز ہے، تو پریونشن بھی تو کرنا ہوتی. کیسے آپ اور میں بچ سکتے ہیں نفاق سے، کیا کریں؟ آئیے اس کی طرف چلتے. نفاق سے بچنے کے لیے حفاظتی تدبیر. پہلی بات، دوام ذکر. دوام ذکر سے مراد ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنا. کیا مراد، آئیے سمجھتے ہیں. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41، 42 اور 43 میں ذکر آیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ و اصیلا هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. ترجمہ، اے ایمان والو، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو، وہی ہے اللہ جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ اللہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے، اور وہ ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے. یہ ترجمہ سورۃ الاحزاب کی آیات 41 تا 43 کا. کثرت سے اللہ کا ذکر، صبح و شام اللہ کا ذکر. ہاں، اس کی بہت ساری اقسام ہوں گی، ذرائع ہوں گی اور موڈز ہوں گے یقیناً، مگر اہم ترین بات اللہ کا ذکر ہر آن، اللہ کی یاد سے جڑا رہنا ہر آن، یہ ہے پریونشن. اس بیماری نفاق کے مرض سے بچنے کے لیے پریونشن کیا ہے، یہ پریونٹیو میجرز کیا ہوں گے، حفاظتی تدبیر کیا ہوگی، وہ ہے دوام ذکر کا معاملہ. چنانچہ آگے لکھا ہے، سب سے افضل ذکر ہے قرآن حکیم، جس سے نہ صرف اللہ کی بلکہ اس کے احکامات کی بھی یاد دہانی ہوتی ہے. قرآن حکیم الذکر اپنے آپ کو کہتا ہے، ذکر کہتا ہے، ذکرہ کہتا ہے، تذکرہ کہتا ہے، ان سارے الفاظ کے معنی ہیں یاد دہانی. تو خود قرآن کی تلاوت سے اللہ کی یاد دہانی ہوتی ہے اور اللہ کے احکامات کی بھی یاد دہانی ہوتی ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں اللہ سے کلام کرنا چاہتا ہوں میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھ سے کلام فرمائے تو میں قرآن کھولتا ہوں. میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا خطاب فرماتا ہے، میرا اللہ مجھے کس بات کا حکم دیتا ہے، میرا اللہ مجھے کس بات سے روکتا ہے، میرا اللہ کن باتوں سے راضی ہوگا. تو جب میں، سیدنا علی فرما رہے رضی اللہ عنہ، چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام فرمائے، میں قرآن کھولتا ہوں. تو افضل ذکر قرآن حکیم. اس کے بعد، نماز ذکر کا جامع ذریعہ ہے، اس میں قولی اور بدنی ذکر بھی ہے اور تلاوت قرآن حکیم، تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل، درود اور دعائیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. نماز ذکر کا جامع ترین ذریعہ ہے، موسٹ کمپریہنسو موڈ ہے ذکر کا نماز. قولی ذکر بھی ہے، زبان سے بھی کرتے ہیں، بدنی ذکر بھی، کھڑے بھی ہوتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، اللہ اکبر. پھر تلاوت بھی ہے، سورہ فاتحہ اور قرآن کا کچھ حصہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ تسبیح، سبحان اللہ، تحمید، الحمدللہ، تکبیر، اللہ اکبر، تحلیل، لا الہ الا اللہ، پھر درود شریف، استغفار، دعائیں، سب ہی شامل ہو جاتے ہیں کس میں، نماز میں. یہ جامع ترین ذکر ہے نماز. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ناظرین کرام، نماز کی ایک اور اہمیت کا پہلو ہمارے اس موضوع نفاق کے تعلق سے آئی، اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں جو اس بات پر روشنی ڈالتی ہے، جس نے 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے با جماعت نماز پڑھی، اس کی 2 چیزوں سے نجات لکھ دی جاتی ہے، جہنم سے نجات اور نفاق سے نجات. جامع ترمذی کی روایت، تکبیر اولا، سب سے پہلی تکبیر جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اس کے ساتھ جماعت میں جو شامل ہو کر 40 دن تک مسلسل نماز ادا کرے، جہنم سے نجات اور نفاق سے نجات۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے بھائی کہ 40 دن کے بعد اب مطمئن ہو کر بیٹھ جائے، نہیں، مستقل کرنا ہے، لیکن 40 دن کرنے سے اس کا ایک امپیکٹ آئے گا۔ ہاں، خواتین کے لیے جماعت کی پابندی نہیں ہے، چنانچہ اللہ کی ذات سے امید ہے اور کرنی بھی چاہیے، جب ان پر پابندی نہیں رکھی گئی تو یہ اجر و ثواب باقاعدہ نماز کو وقت پر ادا کرنے والی خواتین کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ ناظرین کرام، یہ تو بات ہوئی حفاظتی تدبیر کی، اب ایک بات یہ جاننی ہے کہ مرض نفاق کی علامات کیا ہیں۔ علامات سے مراد جیسے ڈاکٹرز دیکھتے ہیں نا، یہ سمٹمز سامنے آ رہے ہیں، یہ علامات سامنے آ رہی ہیں، یہ شے نظر آ رہی ہیں، اس سے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ بیماری چلی آ رہی ہے۔ اور ناظرین کرام، یاد رہے یہ علامات میرے لیے ہیں پہلے اور ہم سب کے لیے ہیں پہلے، دوسروں میں تلاش نہ کیجیے خدا را، ہم اپنے اندر تلاش کریں کہ ہم میں تو نہیں آ رہی، اور اگر ہیں تو بچیں اس سے۔ یہ مقصود ہے ان علامات کے بیان کے حوالے سے چند پہلو۔ پہلی بات، نیکی سے روکنا برائی کو عام کرنا، یہ تو منافقین کا طرز عمل ہے، قرآن بیان فرماتا ہے، مثلا سورہ توبہ آیت نمبر 67 میں ذکر آیا، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ سورہ توبہ آیت نمبر 67، ترجمہ، منافق مرد و منافق عورتیں ایک ہی طرح کے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند کیے رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں نظر انداز کر دیا، بے شک منافق ہی فاسق ہیں۔ یہ ہے ترجمہ سورۃ توبہ آیت نمبر 67 کا۔ ایمان والے کیا کرتے ہیں ناظرین کرام؟ بات تو واضح ہے نا، نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں۔ منافقین کیا کرتے ہیں؟ برائی کی دعوت دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں۔ آج کے میڈیا کو دیکھ لیں، اکثر استعمال کیا ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ حکمرانوں کو دیکھ لیں، زیادہ کس طرف ان کا رجحان ہے، کافروں کی باتوں کو رواج دینا مسلمانوں کے معاشروں میں، یا اللہ اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کی باتوں کو رواج دینا مسلمانوں کے معاشرے میں۔ دو ہی مثالیں کافی ہیں، باقی ہم بھی اپنا جائزہ لیں، ہم نیکی کی پروموشن کرنے والے ہیں یا نیکی کو روکنے والے، ہم بدی سے روکنے والے ہیں یا بدی کی پروموشن کرنے والے ہیں۔ منافق کیا کرتا ہے؟ بدی کی دعوت دیتا ہے، نیکی سے روکتا ہے۔ اللہ ان حرکتوں سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ دوسری بات، اس تعلق سے دنیا سے محبت اور موت سے ڈرنا، یہ بھی علامت ہے کہ نفاق کا مرض پیدا ہو گیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں ذکر آیا، فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیا وقالوا ربنا لما کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى۔ ترجمہ کرتے ہیں شاید کا، سورہ نساء کی آیت نمبر 77، پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے بعض لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور بڑھ بڑھانے لگے کہ اے اللہ، تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی؟ تھوڑی مدت اور ہمیں کیوں مہلت نہ دی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی طلب اور فکر عطا فرمائے۔ دنیا کی محبت اگر دل میں آ رہی ہے اور موت سے خوف پیدا ہو رہا ہے تو نفاق کی یہ علامت ہے، اور یہ خوف تو دل میں ہوتا ہے نا، دنیا کی محبت بھی دل میں ہوتی ہے، موت کا خوف بھی دل میں ہوتا ہے۔ آپ اپنا جائزہ لیجئے، میں اپنا جائزہ لوں، خدا را دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھ لیں، مرنے کو تیار ہیں ہم؟ بس باقی آپ کو سوچ لیجئے، میں بھی سوچ لوں، کیا اس وقت رائٹ ناؤ جو بھی اس وقت آپ کی گھڑی میں ٹائم ہو رہا ہے، آپ اور میں مرنے کو تیار ہیں؟ پتہ چل جاتا اندر سے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگلی بات کی طرف چلتے ہیں، قیادت کے خلاف خفیہ سرگوشیوں سازشیں کرنا، اس کو تھوڑا سمجھنا ہوگا۔ نبی اکرم علیہ السلام کی انقلابی جد و جہد تھی، بات واضح ہو چکی پہلے بھی، اور ایک درمیان کے کون لوگ تھے؟ منافقین، اور وہ دونوں طرف سے بنا کر رکھنا چاہتے تھے، اور ادھر سے بھی بنا کر رکھو ادھر سے بھی بنا کر رکھو، یہ بات تو آ چکی۔ مگر کلمہ پڑھ کر اس جماعت میں شامل تھے منافقین، ذہن میں رکھیے گا، دے وور لیگلی مسلمز، قانوناً وہ مسلمان تھے، مگر جان نکلتی تھی جب قتال کا موقع آتا، ہجرت کا موقع آتا، مال خرچ کرنے کا موقع آتا، تو یہ قیادت، اور قیادت اس وقت اللہ کے پیغمبر کے پاس ہی صلی اللہ علیہ وسلم، قیادت کے خلاف سرگوشیاں کرنا اور ادھر ادھر بیٹھ کے کونے قدر میں بیٹھ کے اپنی لیڈرشپ کے خلاف باتیں کرنا، یہ ہے نفاق کی ایک علامت۔ قرآن حکیم میں ذکر ہوا سورہ مجادلہ آیت نمبر 8 میں، الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 8، ترجمہ پیش خدمت ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں خفیہ سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا تھا مگر وہ وہی کرتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور باہم سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ اور معصیت اور زیادتی کے کاموں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے۔ یہ ہے ترجمہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 8 کا، اور نجوہ یہ ایک اہم ٹرمینالوجی ہے جو قرآن لے کر آیا، جس کو قرآن نے بیان فرمایا، قیادت کے خلاف کونے خدر میں بیٹھ کے سرگوشیاں کرنا، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا، یہ بھی نفاق کی ایک علامت ہے۔ اس زمن میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اجتماعات میں سرگوشیوں کے لیے ساتھ بیٹھنا اور اس کے اثرات زائل کرنے کی کوشش کرنا، یعنی اجتماعیت موجود ہے، کچھ لوگ کونے خدرے میں بیٹھیں اور قیادت کے خلاف سرگوشیاں کریں، پھر اپنے اس طرز عمل کے اثر کو زائل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایکسٹراآرڈنری قسم کی چیزیں کرنے کی کوشش کریں۔ ذرا ایک مشکل اجتماعی مسئلہ ہے، آئیے قرآن سے پوچھنے قرآن اس حوالے سے کیا فرما رہا ہے۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں ذکر آیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو کھل جاؤ، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ کھل جاؤ سے مراد کیا ہے؟ دوسروں کو بھی بیٹھنے کا موقع دو، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، محفل مکمل ہوگی، گھروں کو جاؤ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ منافقین کو کہا جا رہا ہے، تو وہ آخر میں آ کر ہاتھ ملاتے تھے تاکہ لوگوں کے سامنے اٹینڈنس بھی لگ جائے، اور الگ سے گفتگو بھی کرنا چاہتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بڑے ہی جناب ایکٹیو اور ڈیڈیکیٹڈ قسم کے لوگ ہیں، بڑے متحرک قسم کے لوگ ہیں۔ تو اپنی وہ جو حرکتیں ہیں نا نفاق والی، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے اس طرح کا طرز عمل اختیار کرتے تھے۔ لیکن ناظرین کرام ایک بات عرض کر دوں، جب تک انقلابی اجتماعی جد و جہد میں شامل نہیں ہوں گے، شاید ایسے کئی مقامات قرآن حکیم کے واضح طور پر سمجھ میں نہ آ سکے۔ تو یا تو اجتماعی جد و جہد کو سامنے بھی رکھیں جو پیغمبر علیہ السلام کی تھی، اور خود بھی ہم کسی اجتماعیت میں شریک ہوں تو یہ مسائل پہ سمجھ بھی آتے ہیں۔ آخری بات اس ضمن میں ہے، تحریک کے دشمنوں سے دوستیاں رکھنا۔ قرآن کہتا ہے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 14 میں، الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما ہم منکم ولا منہم، بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہ نہ تمہارے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں۔ ان منافقین نے یہود سے تعلقات قائم کیے تھے، ان کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے، ان منافقین کو سمجھایا جا رہا ہے تم ان سے دوستیاں کرتے ہو جن پر اللہ کا غضب ہوا، یعنی یہود، تو تحریک کے دشمنوں سے دوستیاں کرنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ مجھے خیال آتا ہے مسلمان حکمرانوں کے بارے میں، پاکستان کے ہوں یا سعودی عرب کے ہوں یا اور دیگر مسلم ممالک کے، کئی مرتبہ ان کی دوستیاں کافروں سے زیادہ ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اس زمن میں آخری ایک اور نقطہ، نماز اور ذکر الہی میں سستی و کاہلی کرنا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں ذکر ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جب منافق نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم۔ ان کی نمازیں بھی دکھاوے کے لیے ہوتی تھی، مگر ناظرین کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا منافق نماز میں آتا تھا، جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا تاکہ اس کو مسلمان سمجھا جائے، ایسے ہی ہے نا۔ اور آج کے بہت سارے مسلمان پانچوں نمازیں ضائع کر کے بھی مطمئن ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ اکبر۔ یہ نفاق کی علامت ہے کہ نماز میں سستی کرنا، کاہلی کرنا، اور جبرن ذکر والی بات کرنا، اور دل سے اللہ کا ذکر نہ کرنا، یہ نفاق کی ایک اور علامت ہے۔ ناظرین کرام اس کے بعد چلتے ہیں منافقین کے تعلق سے مزید بیان ہے، مرض نفاق کے درجات کون کون سے ہیں۔ پہلا درجہ، اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے جھوٹا عذر پیش کرنا۔ یہاں جو گفتگو آ رہی ہے تفصیلاً سورۃ المنافقون میں آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ درجات، یکدم نفاق پیدا نہیں ہوتا، یہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے، پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچتا ہے۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے جھوٹا عذر پیش کرنا۔ سورہ منافقون کی پہلی آیت، اذا جاء اکل منافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ جب منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق جھوٹے ہیں، یعنی اپنی کمزوریوں کو چھپاتے تھے، جہاد پہ نہیں نکلتے، قتال کے لیے نہ نکلتے، ہجرت نہ کرتے، مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرتے، اور جب پوچھا جاتا تو جھوٹ بولتے تھے۔ نمبر دو، دوسرا درجہ، اپنے بہانے میں وزن پیدا کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 53 میں ذکر آیا، واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن امرتہم لیخرجن قل لا تقسموا طاعت معروفہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ترجمہ، اور وہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ ان کو حکم دیں تو اللہ کے راہ میں ضرور نکلیں گے۔ کہہ دیجئے کہ قسمیں مت کھاؤ، مطلوب ہے بھلے طریقے سے اطاعت، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی جھوٹی باتوں میں، بہانوں میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ دوسرا درجہ ہے۔ تاہم یہ گفتگو سورہ منافقوں میں انشاءاللہ ہمارے سامنے اگلے درس میں آئے گی۔ تیسرا درجہ، اپنی کمزوری چھپانے کے لیے دوسرے ساتھیوں کو دین کے لیے قربانی دینے سے روکنا۔ کیوں؟ جو آگے بڑھ رہے ہیں ان کے آگے بڑھنے سے یہ پیچھے رہ جانے والے، پیچھے رہ جانا ان کا ظاہر ہو جاتا ہے، یہ منافقین ان کی کمزوری ظاہر ہو جاتی ہے، تو یہ دوسروں کو آگے، بجائے اس کے خود آگے بڑھے دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن میں ذکر آیا سورہ آل عمران آیت نمبر 168 میں، الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا له اطاعون ما قتلوا قل فذروا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ آل عمران آیت نمبر 168، وہ کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا اور خود بیٹھ رہے ہیں کہ اگر وہ مسلمان ہماری بات مان لیتے تو مارے نہ جاتے، کہہ دیجئے کہ تم اتنے سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت ٹال کر دکھاؤ۔ غزوہ احد میں منافقین رک گئے تھے، علیحدہ ہو گئے تھے، ان کا ذکر آ رہا ہے کہ اپنے بھائیوں کو انہوں نے روکنا چاہا۔ اور آخری درجہ جس کو ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن کہتے ہیں میڈیکل کی زبان میں بھی، وہ چوتھا درجہ ہے، مخلص ساتھیوں اور قائد سے دشمنی۔ مثلا سورۃ البقرہ آیت نمبر 13 میں ذکر آیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں بے وقوفوں کی طرح؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، پیغمبر اور ان کے صحابہ کو منافقین نے یہ تک کہا، استغفر اللہ۔ یہ نفاق کے مرض کے گھناؤنے پن کا انتہائی درجہ ہے جس سے اب واپسی ممکن نہیں ہو سکتی۔ ناظرین کرام، زمن میں ایک عملی، ایک اور اہم بات، نفاق کا علاج کیا ہے؟ پہلے ہم نے پریونشن کی بات کی تھی، ذکر الہی، دوا میں ذکر الہی بچنے کے لیے، لیکن اگر بیماری لگ گئی تو کیا کیا جائے، یہ ہے نفاق کا علاج۔ اب آئیے اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور یہ آخری گفتگو انشاءاللہ ہمارے سامنے ہوگی۔ پہلی بات، سبب کیا تھا؟ مال و اسباب کی محبت، وہی دنیا کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت، مال و اسباب کی محبت کی وجہ سے مرض پیدا ہوتا ہے۔ تو علاج کیا ہے؟ علاج ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انفاق کرنا، یعنی مال جیسی محبوب شے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نفاق کا علاج ہے الف۔ کیا مطلب؟ نفاق کے شروع میں لگاؤ الف تو بنا کیا؟ انفاق، یہ خرچ کرنا اپنی محبوب شے کو، یہ ہے اس کا علاج۔ چنانچہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 اور 11 میں، آئندہ بھی گفتگو آئے گی، فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ سورہ منافقون آیت نمبر 10 اور 11، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کہے، اے میرے رب، تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں خوب صدقہ کرتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ اور اللہ ہرگز کسی نفس کو مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت آ جائے، اور اللہ خوب واقف ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ یہ خرچ کر دو اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ یہ خرچ کرنا ہی دراصل کیا ہے؟ یہ خرچ کرنا اسی سے نفاق کا علاج ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، آخری ایک سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کوئز کے سوالات اس کے بعد آئیں گے، بہت اہم سوال، اور وہ سوال ہے، مرض نفاق کا سب سے زیادہ خطرہ کن کو ہے؟ مرض نفاق کا سب سے زیادہ خطرہ ان لوگوں کو ہے جن پر دین اسلام کے اصل تقاضے، یعنی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی کلی اطاعت کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، اور دین کے غلبے کے لیے مال اور جان سے جہاد کرنا واضح ہو چکے ہوں، اب اگر وہ ان تقاضوں کی ادائیگی سے اعراض کرتے ہیں تو مرض نفاق میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو باتیں واضح ہو گئی ہیں؟ یہ سیریز صرف برائے سیریز نہیں ہے، ایک مشن کے اعتبار سے ہے کہ ہم پر ہمارے دینی تقاضے واضح ہو، جو کہ واضح ہو رہے ہیں، ہم ادا کر رہے ہیں کہ نہیں، پیچھے تو نہیں ہٹ رہے۔ یہ خطرہ مجھے بھی ہے اور یہ آپ کو بھی ہے۔ اللہم طاہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہم سب کے دلوں کو نفاق سے پاک فرما۔ ناظرین کرام، پروگرام کے آخر میں ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے کوئز رکھنا چاہیں گے۔ مطالبات قرآن سیریز کے چوتھے حصے کا پانچواں درس مکمل ہوا، حقیقت نفاق، سوالات نوٹ فرمائیے گا۔ پہلا سوال کوئز کے حوالے سے اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، لکھا ہے، منافق جہنم کے کون سے طبقے میں ہوں گے؟ پہلے، درمیانے، نچلے، یا کوئی جواب درست نہیں؟ دوسرا سوال نوٹ کیجئے گا، کون سا شخص اپنے آپ کو نفاق سے محفوظ سمجھتا ہے، مومن، یا کافر یا مشرک یا منافق. تیسرا سوال ملاحظہ فرمائیے، نفاق کا مرض بنیادی طور پر کس کی محبت کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے؟ والدین، بیوی بچے، مال و جان اور اولاد، یا وطن کی محبت کی وجہ سے؟ چوتھا سوال نوٹ کیجئے گا، جامع ترین ذریعہ ذکر کیا ہے؟ قرآن حکیم یا نماز یا اذکار مسنونہ یا کوئی جواب درست نہیں؟ اور آخری سوال نوٹ کیجئے گا، اپنی کمزوری چھپانے کے لیے دوسرے ساتھیوں کو دین کے لیے قربانی دینے سے روکنا نفاق کا کون سا درجہ ہے؟ پہلا، دوسرا، تیسرا یا چوتھا؟ ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات آپ نے نوٹ فرمائے، اور آج ہم نے حقیقت نفاق پر بات کی. اگلے پروگرام انشاءاللہ سورۃ المنافقون کا مطالعہ کریں گے، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.